یہ وائس آف امریکہ ہے۔ پاکستان میں کرونا سے بچاؤ کے پیش نظر مختلف شعبوں کے لیے ضابطہ ہائے کار موجود، مگر عمل درآمد۔ مارکیٹوں میں عوام کا ہجوم دیکھ کر حکومت نے 3 دن کا لاک ڈاؤن پھر نافذ کر دیا۔ بات کریں گے عاصم علی رانا سے۔ عالمی ادارہ صحت کرونا کے ساتھ زندگی سیکھنے کا درس دے رہا ہے، تو اقوام متحدہ اس بارے میں متنبہ کر رہا ہے کہ کرونا پر قابو پا بھی لیا گیا تو ذہنی مسائل سے بڑی دیر تک واسطہ رہے گا۔ نیو یارک میں سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر ریحانہ لطیف سے گفتگو۔ افغان حکومت کا طالبان کے خلاف دفاعی نہیں حملوں کا بھی حکم۔ افغانستان میں امن معاہدے کا مستقبل کیا ہے، اور واشنگٹن کی کابل سے متعلق حکمت عملی، اس پر بات کریں گے کیٹو انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ڈاکٹر سحر خان اور ریسرچر کالمسٹ ظفر اقبال یوسف زئی سے۔ کرونا کے دنوں میں تعلیمی ادارے امریکہ کے اندر کیسے کام کر رہے ہیں، مدثرہ منظر کی پروفیسر فیضان حق سے گفتگو۔ کرونا کے بعد زندگی کیسے ہوگی، بیجت جیلانی کی ویب سیریز انہیں کی زبانی۔ تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 kHz پر۔
یہ وائس آف امریکہ ہے، میں ہوں اسد حسن۔ عالمی وبا کے دنوں میں ہمارا یہ خصوصی پروگرام، اور سامعین پاکستان سے شروع کرتے ہیں۔ پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ روز لاک ڈاؤن میں نرمی رکھی گئی، لیکن اس کے بعد دیکھا گیا کہ مارکیٹوں میں، بازاروں میں عوام کا سیلاب آ گیا، اور اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے حکومت نے ایک بار پھر اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کی ہے، اور اب 3 دن کے لیے ایک مرتبہ پھر لاک ڈاؤن اس کا اطلاق کر دیا ہے، جو کہ جمعہ، ہفتہ، اتوار وہ لاگو رہے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے کچھ ایس او پیز، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز، اس کا مزید اردو اور آسان اردو میں مطلب یہ ہے کہ ضابطہ قواعد و ضوابط آپ کہہ لیں، کہ وہ کچھ نافذ کیے ہیں، لیکن مختلف شعبوں کے لیے بنائے گئے یہ قواعد و ضوابط، کیا ان شعبوں میں ان پہ اطلاق بھی ہو رہا ہے یا نہیں؟ ہمارے ساتھ ہیں عاصم علی رانا، انہوں نے اس کے اوپر تفصیلی رپورٹ بھی کی ہے اور جائزہ بھی لیا ہے کہ کن شعبوں کے لیے کیا ایس او پیز تھے اور وہ کتنے امپلیمنٹ ہو رہے ہیں۔ سو انہیں سے پوچھتے ہیں۔ عاصم، بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ کیا ایس او پیز ہیں، خاص طور پہ اگر ہم مارکیٹ سے شروع کریں، اور مارکیٹ میں جو صورتحال پچھلے 2 دن میں دیکھی گئی ہے، اس کے بعد حکومت کو اپنا یہ فیصلہ کیوں اس پہ نظر ثانی کرنا پڑی ہے؟
اسد، جو اس حوالے سے صورتحال ہے سامنے پیش آئی ہے، اس میں یہ تھا کہ کاروبار تقریباً 2 ماہ سے عرصہ تقریباً ہو گیا ان کو کہ مکمل طور پر بند کیے گئے تھے۔ صرف جو گروسری کے اسٹور تھے یا کھانے پینے کی اشیاء تھی، صرف ان کی دکانیں کھلی ہوئی تھی، باقی تمام کاروبار جو تھے وہ تقریباً بند تھے۔ پورے ملک میں یہی صورتحال تھی، اور اب جیسا کہ رمضان کا سیزن ہے، عید قریب ہے، تو لوگ جو تھے وہاں پہ کچھ خریداری بھی کرنا چاہتے تھے، اور دوسرا جو کاروباری حضرات تھے وہ بھی اس حوالے سے خاصے پریشان تھے، کیونکہ ان کا 2 مہینے کا بیک لاگ تھا، ان کے کرائے تھے، ان کے بلز تھے، ان کے ملازمین کی تنخواہیں تھیں، تو اس وجہ سے یہ سب کے سب اس بات کا انتظار کر رہے تھے، اور حکومت پر بہت شدید دباؤ تھا کہ یہ کاروبار کھولا جائے۔ حکومت نے اس حوالے سے مختلف ایس او پیز بنائی، انہوں نے بازاروں میں آنے کے لیے ٹائم مقرر کر دیا کہ صبح سحری کے وقت بے شک آپ اپنا کاروبار شروع کر لیں، لیکن شام 5 بجے تک اس کو جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا۔ 5 بجے کے بعد کوئی کاروبار جو ہے اس کو چلنے کی اجازت نہیں ہوگی، لیکن اس بات پر کافی حد تک عمل درآمد ہو رہا ہے کہ شام 5 بجے پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ دکانیں بند کروا دیتے ہیں۔ لیکن اصل جو چیز تھی وہ یہ تھا کہ کاروباری مراکز جہاں یہ دکانیں ہیں، جہاں یہ تمام چیزیں اشیاء دستیاب ہیں، وہاں پر جو ایس او پی وہاں پہ نافذ کی گئی تھی، اس کے مطابق یہ تھا کہ کسی بھی دکان کے اندر ایک وقت میں 2 سے زیادہ جو ہے وہ کلائنٹس جو ہیں وہ نہیں ہوں گے، اور باقی جو افراد ہوں گے ان کے لیے دکان کے باہر جو ہے مختلف نشانات لگائے جائیں گے۔ 5 سے 6 فٹ کا فاصلہ جو ہے وہ ان کے لیے مقرر کیا گیا تھا کہ وہ اس فاصلے تک محدود رہیں گے۔ لیکن دیکھنے میں جو آیا وہ یہ کہ تمام شہر، جتنے بھی بڑے شہر تھے، وہاں پہ کاروباری مراکز کھلے، اور وہاں پر جو بہت زیادہ رش کے ایک ہی وقت میں 50-50 لوگ بھی جو تھے وہ وہاں پر کسی دکانوں کے اندر داخل ہو،
فاصلہ بھی نہیں تھا، اور ایون ماسک وہ بھی نہیں پہن رکھے تھے، اور یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ زیادہ تر لوگوں نے آف کورس سینیٹائزر یا یہ چیز ہمیں استعمال نہیں ہوئی ہوں گی۔ تو اب آ جاتے ہیں مساجد کی جانب، کیونکہ رمضان کا مہینہ بھی ہے، تراوی کے لیے علماء اکرام کا بہت دباؤ تھا، اور حکومت نے ایک پروٹوکول کے ساتھ ان کی اجازت دی تھی، تو وہ پروٹوکولز کیا تھے اور ان پہ کتنا عمل درآمد ہو رہا ہے؟
اسد اس حوالے سے جو تھا جب صدر پاکستان جو تھے وہ اس معاملے میں سب انوالو ہوئے تھے اور رمضان سے پہلے جو تھا وہ ایک 20 نکات کا جو تھا ایک معاہدہ جو تھا وہاں پہ علماء کے درمیان اور حکومت کے درمیان طے پایا تھا, جس میں تمام ایس او پیز بھی لکھی گئی تھی, جس میں تمام تر بات کی گئی تھی کہ مساجد میں عام طور پر جو نماز پڑھائی جاتی ہے وہاں پر تمام باجماعت نمازی وہ وہاں پر نہیں ہوں گے, صرف 5 سے 6 لوگ جو مسجد کے انتظامی افراد ہوں گے صرف وہ نماز ادا کریں گے, اور اگر مساجد میں نماز ادا کی جائے گی تو ان کے درمیان فاصلہ جو ہے وہاں پر کم از کم 4 سے 5 فٹ کا فاصلہ جو ہے ان کے درمیان رکھا جائے گا, ماسک استعمال کیے جائیں گے, سینیٹائزر استعمال کیا جائے گا, مساجد میں سے کارپیٹ نکال دیے جائیں گے, اس کے بعد گھر سے لوگ اپنی جان نماز لے کے آئیں گے, صرف فرش ہوگا جس کو روزانہ کلورین کے ساتھ دھویا جائے گا. یہ تمام تر ایس او پیز تھی, لیکن دیکھنے میں جو آیا وہ یہ تھا کہ بیشتر مساجد جو اگر دیہی علاقوں کی ہم بات کریں وہاں پر تو بالکل بھی اس چیز کا خیال نہیں رکھا جا رہا تھا, کسی بھی قسم کا کوئی کنٹرول دیکھنے میں نہیں آیا, لیکن شہری علاقوں میں جہاں پر پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے تھے ان کی سختی کی گئی, وہاں پر کسی حد تک دیکھنے میں آیا کہ چند مساجد میں لوگوں کی تعداد بھی کم ہوئی, وہاں پہ کنٹرول بھی کیا گیا, لیکن بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو ان کا سماجی میل جول تھا اس کے اوپر کنٹرول نہیں کیا جا سکا.
تو عاصم اب ہمیں یہ بتائیے کہ فیکٹریز ورکرز ان کے لیے کیا ضابطہ اخلاق ہے, کیا قواعد و ضوابط بنائے گئے ہیں؟
جی اسد, اگر فیکٹریز کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی ایسے ہی کہا گیا تھا کہ بالکل جو تمام فیکٹریز ہوں گی وہاں پر لیبر کے درمیان جتنی بھی لیبر ہوگی اس کے درمیان سوشل ڈسٹینسنگ رکھی جائے گی, 6 فٹ کا فاصلہ رکھا جائے گا, ان کو ہر تھوڑی دیر کے بعد ان کو ہاتھ دھونے کے لیے ان کو وقت دیا جائے گا, ان کو وہاں پر سہولیات فراہم کی جائیں گی, سینیٹائزر ہوں گے, ماسک ہوں گے, لیکن جو اصل میں حقیقت میں دیکھنے میں آ رہا ہے وہ یہ کہ تمام فیکٹریز جو ہیں وہ پہلے معمول کی طرح کھل گئی ہیں, ایک ہی جگہ پر لیبر کھڑی ہوئی ہے, اور اس کی مسائل اس میں اس وجہ سے بھی زیادہ آ رہے ہیں کہ بہت ساری فیکٹریاں بہت ہی چھوٹے مقام پر ہوتی ہیں, ایک گھر کے اندر بعض اوقات ایک فیکٹری لگی ہوتی ہے, اسی کے اندر 15 سے 20 لوگ اکٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے سوشل ڈسٹینسنگ بھی خاصی مشکل ہے اس تمام صورتحال میں, تو لہٰذا جو فیکٹریوں کی جو ہے صورتحال وہ بھی خاصی مخدوش ہے. اسی طرح اگر دفاتر کا دیکھا جائے, جو مختلف دفاتر اب کھلے ہیں وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے کہ وہاں پر اگرچہ باہر ایک سینیٹائزر رکھ دیا جاتا ہے, ماسک لگا کے آنے کا کہا جاتا ہے, لیکن لوگ اس کو مکمل طور پر فالو نہیں کر رہے, تو حکومت کے لیے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے یہ خاصی مشکل صورتحال ہے کہ اب ان میں کیسز جو ہیں وہ بڑھنے لگ گئے ہیں, پولیس کے جو لوگ ہیں جو اس تمام چیز کو کنٹرول کر رہے تھے, جو اس چیز کو دیکھ رہے تھے, اب ان میں بھی کیسز بڑھنے لگ گئے ہیں, پیرامیڈیکلس میں پہلے ہی پیرامیڈیکل اسٹاف جتنا تھا ان میں پہلے ہی کیسز کی تعداد بہت زیادہ ہے, اور اب قانون نافذ کرنے والے ادارے کے جو لوگ ہیں ان میں بھی یہ بڑھتے جا رہے ہیں, تو اب یہ خاصا مشکل ہو گیا ہے کہ اس تمام صورتحال کو کنٹرول کیسے کیا جائے.
اب آخری ایک اور اہم شعبہ ہے آف کورس وہ سرکاری ادارے ہیں, سرکاری اداروں میں کتنے لوگ کیسے پہنچ رہے ہیں, اور کیا وہاں پہ بھی ٹیلی کمیوٹنگ کا کوئی کلچر ہے, یعنی لوگ گھروں سے بیٹھ کے کام کریں اور وہ باری باری اگر ایک دفتر میں 30-40 لوگ ہیں تو صرف 10 کی حاضری کو یقینی بنایا جائے, ان کا بھی اور پھر اپنے شعبے کا بھی بتائیے گا کہ صحافت میں جو صحافتی تنظیمیں ہیں, جو ادارے ہیں, میڈیا انسٹیٹیوشنز ہیں, وہاں پہ امپلائیز کتنے ایسے ہیں جو گھروں سے کام کر رہے ہیں اور کتنے ڈسٹنس کے ساتھ دفاتر میں بیٹھے ہیں؟
اسد, اس حوالے سے جو صورتحال ہے سرکاری دفاتر میں, جب یہ کووڈ شروع ہوا تھا اسی وقت اناؤنس کیا گیا تھا کہ 50 سال سے اوپر اور جو خواتین ہیں ان کو گھروں سے کام کرنے کی ہدایت کی گئی تھی, جس کے بعد یہ کافی حد تک جو تھا وہ سرکاری دفاتر میں نفری جو تھی کم ہو گئی تھی, لیکن اس کے باوجود ابھی بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو سرکاری دفاتر میں معمول کے مطابق آ رہے ہیں, اور اسی وجہ سے اب بہت سارے دفاتر میں کیسز کی تعداد روز بروز ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ سوشل ڈسٹینسنگ کے اوپر اتنا زیادہ عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا, جب بھی ہوتا ہے لوگ وہاں پر چھوٹے موٹے کام کے لیے, اگرچہ زیادہ تر سرکاری کام جو ہے وہاں پر ان کے لیے لوگوں کو منع کر دیا گیا, زیادہ تر دفاتر عام لوگوں کی ایکسیس وہاں تک بند کر دی گئی ہے, لیکن اس کے باوجود جو سرکاری کام ہے جو سرکاری دفاتر میں ہو رہے ہیں اس کے لیے لوگ باقاعدگی سے اپنے دفاتر جا رہے ہیں, جیسے اب سینٹ کا اجلاس ہوا تو سینٹ کے جو تقریباً 70 ملازمین تھے ان میں سے ان کے جو سب کے کرونا ٹیسٹ کروائے گئے تو ان میں سے بھی 4 لوگوں کے پازیٹیو آ گئے, اسی طرح قومی اسمبلی کے اجلاس شروع ہوا تو وہاں پر بھی لوگ آ رہے تھے, ملازمین آ رہے تھے, تو ادھر بھی کئی ملازمین کے جو تھے کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آئے ہیں, تو ایسے صورتحال یہ ہے کہ یہ کیونکہ بیماری ایک ایسی ہے کہ جو دوسرے کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے, کچھ ہی وقت کے بعد لگ جاتی ہے, اس وجہ سے یہ سارا صورتحال جاری ہے کہ وہاں پر لوگ لگاتار سرکاری اداروں میں بھی متاثر ہو رہے ہیں. اگر میڈیا کی بات کی جائے تو میڈیا میں بھی اب یہی صورتحال ہے, صرف کل کے دن हमारे इस्लामाबाद के जो हम तीन सहाफी थे उनको कोरोना टेस्ट उनके पॉजिटिव आए हैं, जिन्होंने कौमी असम्बली का कल का इजलास जो था वो भी कवर किया था, आज उनके हवाले से इतला आई है कि उन वो इजलास कवर करते रहे। तो अब ये इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर पूरी जो प्रेस गैलरी में वहां पर मौजूद लोग थे वो भी उनके भी मुतासर होने का डर है, और अब कहा जा रहा है कि उनके भी तमाम लोगों के टेस्ट करवाए जाएंगे। अगर दफातर में देखा जाए तो बहुत सारे दफातर में मीडिया हाउसेज में वहां पर उन्होंने अपनी तादाद को अगर कम किया है, रिपोर्टर्स को कहा है कि वहां पर वो ऑनलाइन रहें, अवेलेबल रहें, सिर्फ जहां पे उनकी असाइनमेंट है वो वहां पे बराह रास्त बेशक वहां पहुंच जाएं, अपने घरों से काम करें, लेकिन इसके साथ साथ जो कैमरामैन स्टाफ है, जो डीएसएनजी स्टाफ है, उनको लाजमी तौर पर जाना पड़ता है। और इसी वजह से ही एयर बाइक अगर आप देखें तो एयर बाइक में सबसे ज्यादा केसेस जो थे वो वहां पर आए थे, 12 केसेस सिर्फ इस्लामाबाद के ब्यूरो ऑफिस में थे, और वो ज्यादातर उसमें टेक्नीशियंस, डीएसएनजी और दीगर स्टाफ था। तो इस वजह से ये मीडिया हाउसेज में भी उसको मुकम्मल तौर पर उसको उसकी जाब्ता अखलाक जो है, एसओपीज जो है उनकी वो पाबंदी नहीं हो रही, क्योंकि उसकी वजह यह है कि काम की नौइयत ऐसी है कि उनको दिन में 10 से 12 मरतबा मुख्तलिफ मकाम पे जाना पड़ता है, मुख्तलिफ चीजों को वो छूते भी हैं, टच भी करते हैं। अब वहां पर उनको कहां से बीमारी हो जाएगी, इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता।
बहुत शुक्रिया आसिम, आपने हमें इस्लामाबाद से अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। और पूरे पाकिस्तान में जो एसओपीज हैं आपने उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, मैं हूँ असद हसन, और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं अक़वामे मुत्तहिदा की एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट पे, और ताज़ा तरीन तजिए पे बल्कि कहना चाहिए जो उनकी तरफ से आया है। उसमें बताया ये जा रहा है कि जब दुनिया सारी ये सवाल पूछ रही है कि आखिर कोरोना कब ख़त्म होगा, सो अक़वामे मुत्तहिदा का जो इदारा है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो ये खबरदार कर रहा है कि कोरोना वायरस जो है बज़ाहिर जल्द ख़त्म होने वाला नहीं है, और दुनिया को इस वबा के साथ जीना सीख लेना चाहिए है। आपको सामिन मालूम है कि इस वक्त दुनिया भर में 3 लाख से ज़्यादा अफराद कोरोना के सबब वो हलाक हो चुके हैं, और इस वबा पर काबू पाने के लिए कई मुल्कों में लॉकडाउन है, कई मुल्कों में दीगर पाबंदियों में नरमी भी आ रही है, लेकिन माहरीन बदस्तूर खबरदार कर रहे हैं, भले डॉक्टर एंथनी फाउची हों या पाकिस्तान के अंदर साइंटिस्ट हों, हर जगह नरमी भी आ रही है, और इससे ख़तरा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये वबा मज़ीद फैल सकती है। ये तो थी आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट, लेकिन दूसरी जानब जो अक़वामे मुत्तहिदा है, ऑफकोर्स एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल बॉडी जिसके अंडर ये WHO भी आता है, उसके सरबराह, उसके सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ये खबरदार कर रहे हैं कि अगर वो खबरदार ये कर रहे हैं कि अगर कोरोना पे काबू पा भी लिया गया तो ख़तरा ये है कि इसके बाद जो ज़हनी मसाइल हैं वो अपनी जगह पे मौजूद रहेंगे, और उसको बड़े लंबे अरसे तक फेस करना पड़ेगा। उसमें दुख है, एंग्जाइटी, बेचैनी, जज्बातियत, ज़हनी दबाव, ये बहुत सारे मसाइल हैं जिसके साथ जाना पड़ेगा, और ख़तरा ये इस सेंस में ज़्यादा है उनके बकौल के ये शोबा ज़हनी सेहत का ऐसा है, मेंटल हेल्थ सर्विसेज के ऊपर पहले भी अगर मुवाजना किया जाए तो कम इन्वेस्ट हुआ है, उस पर सरमायाकारी और उसमें रिसोर्सेज भी कम जाते हैं। सो डॉक्टर रेहाना लतीफ़ हमारे साथ मौजूद हैं न्यूयॉर्क से, साइकोलॉजिस्ट हैं और आजकल टेलीसाइकी के ऊपर, साइकेट्रिस्ट हैं और आजकल टेलीसाइकी जैसे टेलीमेडिसिन का आपने नाम सुना होगा, यानी वो डॉक्टर्स जो टेलीफोन वीडियोस लिंक के ऊपर या फ़ोन के ऊपर बैठ के अपने पेशेंट्स को देखते हैं और सजेशन देते हैं, सो इसको टेलीसाइकी के एक साइकेट्रिस्ट जो है वो अपने पेशेंट्स को किस तरह से हेल्प कर रही हैं, तो उनसे हम ये भी मालूम करते हैं कि ये मेंटल हेल्थ में क्या मुराद है, क्या चैलेंजेस हैं। डॉक्टर रेहाना बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। जी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि पहले अगर हम साइकोलॉजिकल इश्यूज के ऊपर ही बात कर लें, तो ये तो स्ट्रेस तो नेचुरल थी, और क्या डिसऑर्डर्स हैं जिनकी जानब एंटोनियो गुटेरेस का इशारा है कि कोरोना पे कंट्रोल हो भी गया तो ये मेंटल इश्यूज रहेंगे?
देखें जी, चक्कर ये है कि कोरोना जो वायरस है, जब उसका शुरू शुरू में इंतखाब लोगों को पता लगा कि ये कोरोना वायरस आ रहा है और आ गया है दुनिया में, ग्लोबल सोसाइटी में, तो एक तरह से मीडिया ने इसको इतना ज्यादा एक बहुत लंबे पैमाने पर फैलाया कि लोग जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग रखें, लोग जो है वो अपने आप को क्लीन रखें, हाथ को क्लीन रखें, अपने फेस को कवर रखें। तो शुरू शुरू में जो जो ये सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई तो लोगों ने बहुत अच्छी तरह से उनको फॉलो करने की कोशिश की, एटलीस्ट इन हमारे अमेरिका में और वेस्टर्न वर्ल्ड में। लेकिन ग्रेजुअली मैं जो देखने में आ रहा है, मेरा दो महीने से मैं एक डेढ़ दो महीने से मैं अपने घर पे ही अपने पेशेंट्स को से बात कर रही हूँ, और सारे डॉक्टर्स जो हैं आजकल वो यही कर रहे हैं कि अपने घर से लोगों से मालूम करते हैं या स्काइप पे उनको देखने की कोशिश करते हैं ताकि वो उनसे सारे सिम्टम्स मालूम कर सकें और देख सकें कि क्या हो रहा है। तो एक तरह से ये बात समझ में आती है मेरे के जैसे 1918 में स्पेनिश जब फ्लू आया तो फ्लू ने एक 50 मिलियन लोगों को खत्म कर दिया।
yeah.
उस जमाने में हमारे पास ना कोई टेलीसाइकाइट्री थी, ना कोई टेलीविजन था, ना कोई मीडिया था जो लोगों को बताता कि कितनी तेजी से लोग मर रहे हैं। 50 मिलियन लोगों का मरना बहुत बड़ी बात थी।
yeah.
और उनके ऊपर वही दहशत होगी जैसे प्लेग में हुई।
बिल्कुल,
प्लेग में भी उसी तरह जिसको ब्लैक फीवर बोलते थे या क्या उसका नाम दिया था, वो ब्लैक डेथ कहलाती थी, वो 1347 से 1351 में हुई। मैं इस चीज की देख एवेल्युएट कर रही थी कि पेंडेमिक्स कितने आए हैं।
सही,
स्पेनिश फ्लू आया है, 1980s में HIV आया है। तो हर वो डिजीज जो पेंडेमिक बन गई थी इंसानियत के हमारे लाइफ में, अगर उस जमाने में 1980s में तो हम जिंदा थे, 1918 में हम जिंदा नहीं थे, हमें नहीं पता कि स्पेनिश फ्लू ने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन 50 मिलियन लोगों को उस वक्त मार दिया।
बिल्कुल,
उस वक्त वो उसी तरह से लोगों को दहशत होगी जैसे अब हमको कोरोना वायरस की है। कोरोना वायरस जो है आइदर उसने लैब में क्रिएट किया है या वो नेचुरल वजहों से एनिमल से हमारे अंदर आया है, जो भी हम फाइंड आउट करेंगे वो इन्वेस्टिगेशन से पता लगेगा आइंदा। लेकिन उससे ये बात हमें समझ में आ रही है, हमारी मीडिया ने और हमारी टेक्नोलॉजी ने हमको ये न्यूज फैला दी इतने वास्ट पैमाने पर कि 7 बिलियन लोगों को एकदम पता लग गया कि ये दुनिया में आ गई है।
सही।
तो लोगों ने उसके एहतियात भी करनी शुरू कर दी।
तो उस एतबार से डॉक्टर साहब ये अच्छा हुआ ना, अवेयरनेस की वजह से लोग घरों में बैठ गए, आज हमें वो कैजुअलिटीज और नंबर नजर नहीं आता। तो कोरोना के जो फिजिकल इम्पैक्ट है ना, जिसकी वजह से भले वो फ्लू हो जाए, भले वो निमोनिया है, इवन कार्डियक अरेस्ट या स्ट्रोक्स हो रहे हैं, जो क्वेश्चन बैक टू योर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है उसमें, कि वो क्या मेंटल साइकोलॉजिकल चैलेंजेस हैं जो पोस्ट कोरोना देखना पड़ेंगे?
वो पोस्ट कोरोना जो आएगा वो बहुत जबरदस्त एंजाइटीज आएंगी लोगों को, एंजाइटीज के ज्यादा पैनिक अटैक्स होंगे कि भाई हमारी ब्रीदिंग सब खराब हो रही है, हमको हमारे को शायद कोरोना है। वो पैनिक अटैक्स बहुत ज्यादा मैं समझती हूँ कि हमारे पास पेशेंट होंगे जो कि आएंगे कि भाई हमारे को पैनिक अटैक है, या फिर वो जाएंगे फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर वो एस्मा की ट्रीटमेंट लेंगे, फिर वो एंजाइटी की ट्रीटमेंट लेंगे, फिर वो मुख्तलिफ किस्म की एंजाइटीज होंगी उनको। लेकिन दहशत जो एक चीज हो रही है उसका असर ये है कि लोग जो है वो अपने घर से निकलना नहीं चाहते।
ठीक है, अब इसमें आते हैं डॉक्टर रेहाना लतीफ, ये बताएं कि जैसे अब अभी फिजिकली वो चैलेंज कर रहे हैं ना जो यानी हेल्थ को, और सहूलतें कम पड़ गई हैं, सो जैसे कि अक्वाम मुत्तहिदा ये बता रही है कि चूंकि मेंटल हेल्थ सर्विसेज के ऊपर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कम होती है, अगर ये पोस्ट कोरोना चैलेंजेस टोटली नफसियात और जहन या मेंटल डिसऑर्डर से मुतालिक हैं, तो उसके लिए दुनिया में, अमेरिका में, पाकिस्तान में, हर जगह जहाँ जहाँ कोरोना ने अफेक्ट किया है वहाँ पर ये इदारे, ये मुल्क तैयार हैं, ये सर्विसेज मौजूद हैं, ये शोबे इतने फ़ाल हैं कि वो इतनी बड़ी तादाद में लोगों को डील कर सकें?
तैयार नहीं है। लेकिन हमको जिस तरह हम ये इनको हम लोग ने ये न्यूज स्प्रेड की है कि कोरोना आया है, हमको ये न्यूज भी स्प्रेड करने पड़ेगी कि हमको इसके साथ किस तरह डील करना है। इसको ऐसा मॉन्स्टर की तरह डील नहीं कर सकते कि काम में मत जाओ, घरों से नहीं निकलो, बात मत करो, पड़ोसी से मत मिलो। हमको ये बोलना पड़ेगा कि हाथ की सफाई रखो, अपने फेस को मास्क पहनो और जाके तुम जो कुछ कर सकते हो।
जैसे अक्वामे मुत्तहिदा ये कह रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कह रही है कि अब इसके ساتھ جینا پڑے گا, تو ساتھ جینے سے مراد یہی نیو نارمل یعنی معمولات بدلنے ہوں گے زندگی کے.
ایگزیکٹلی میں یہ سمجھتی ہوں, میں ایک بات سوچتی تھی جب بھی میں پیشنٹس کو دیکھتی تھی جو جن کو فلو ہوا ہوا ہے وہ میرے آفس میں آ گئے, تو میں ان کو بولتی تھی تم کیوں آئے ہو, تمہارا آنے کا مقصد یہ ہے کہ تم نے ایک تو مجھے ایکسپوز کیا, پھر تم نے اگلے پیشنٹس کو ایکسپوز کیا, تو تم ایسے موقع پہ جب تمہیں فلو ہے کوشش کرو کہ تم کینسل کر دو اپائنٹمنٹ, آؤ نہیں, کیونکہ تمہارے ایک بندے سے اگر ایک بندہ سک ہے تو وہ دس بندے کو دے دیتا ہے, وہ دس بندے 20 کو دے دیتے ہیں, 20 جو ہے 40 کو دے دیتے ہیں, اور وہ بڑھتا جاتا ہے, اور پھر ایک مہینے میں پورے شہر کو اپنے اس میں لے لیتا ہے. لیکن جو ویک لوگ ہوں گے جن کے لنگ صحیح نہیں ہے, کڈنی صحیح نہیں ہے, یہ تھوڑا سا ویریلنٹ ہے آرگینزم, یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو ہم کو فلو کی طرح بولیں, یہ ویریلنٹ ہے کیونکہ ہمارے اندر اس کی امیونٹی نہیں ہے. کوئی نئی چیز کی امیونٹی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے, ہوتے ہوتے ڈیولپ ہوتی ہے, اب ہمارے اندر ڈیولپ ہو گئی امیونٹی فلو کی تو ہم اتنی پرواہ نہیں کرتے, چاہے وہ ہم ویکسین لیں یا نہیں لیں, ہم چلے جاتے ہیں اور بغیر سوچے کہ بھائی فلو ہوا ہے کوئی بات نہیں, فلو سیزن ہے. ہاں فلو سیزن ہے, میرے بہت سے پیشنٹس ہیں وہ فلو ویکسین نہیں لگواتے کیونکہ ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا.
ڈاکٹر ریحانہ لطیف سائیکیٹرسٹ نیو یارک سے ہمارے ساتھ تھیں, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے جوائن کیا.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
یہ وائس آف امریکہ ہے, میں ہوں اسد حسن, ہمارا یہ خصوصی پروگرام, اور اس حصے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں افغانستان میں بدقسمتی سے بدامنی کے اوپر, اور وہ بھی ایسے وقت میں جب ایک طرف تو پوری دنیا کی طرح افغانستان کو بھی کرونا جیسی عالمی وبا کا سامنا ہے, اور پھر رمضان کا مہینہ ہے جس میں لوگ نارملی عبادات کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے, اور اس میں ویسے بھی تشدد کو وائلنس کی روکا گیا ہے, لیکن بدقسمتی سے جو تنظیمیں اپنے آپ کے ساتھ اسلام کا لیبل لگاتی ہیں وہ اس کی ذمہ دار ہیں, اور گزشتہ 3 دنوں میں بڑے حملے افغانستان میں ہوئے ہیں, اور سب سے افسوسناک حملہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو ہاسپٹل میں ہوا, جہاں پہ ہلاکتوں کی تعداد جو ہے وہ اب جو ہے وہ 24 سے تجاوز کر گئی ہے, اور اس میں بڑی تکلیف دہ کہانیاں سامنے آ رہی ہیں, انڈیویژول اس میں کہانیاں بہت تکلیف دہ سامنے آ رہی ہیں. لیکن ہم اس پیرائے میں آج ہی بات کریں گے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ افغان پیس پروسیس میں طالبان کے ساتھ جو اگریمنٹ کرنے میں کامیاب ہوئے اس کا مستقبل کیا ہے, طالبان کتنا ڈسٹنس کر رہے ہیں داعش کے ساتھ, اور پھر داعش جس کو ایسے حملوں سے روکنا بھی طالبان نے اپنی ایک ذمہ داری میں یہ لیا تھا کہ وہ ان کو ڈیل کریں گے, وہ اس میں کہاں تک کامیاب ہیں یا نہیں ہیں. ڈاکٹر سحر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں واشنگٹن سے, کیٹو انسٹیٹیوٹ کے ساتھ وابستہ سینئر ریسرچ فیلو. ظفر اقبال یوسف زئی تجزیہ گار ہیں, کالم نگار ہیں اور ریسرچر ہیں, ڈیلی ٹائمز کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ وہاں کی ہمیں پہلے پکچر دیجیے گا ظفر اقبال یوسف زئی, افغانستان میں اس وقت کیا سچویشن ہے, مسائل کتنے ہیں؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اگر ہم بات سنیں تو وہ بھی اپنے آپ کو بظاہر لگتا ہے کہ یہ کہتے ہوئے عہدہ برا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پولیسنگ اب افغانستان کا ہی کام ہے, افغانستان کی حکومت وہاں پہ موجود ہے, اور الٹیمیٹلی انہیں اپنی سیکیورٹی کی ذمہ داریاں بھی خود اٹھانا ہے.
سر اگر ہم افغانستان کی صورتحال کو پہلے دیکھ لیں تو افغان گورنمنٹ کو بہت سارے چیلنجز ہیں, جس طرح COVID-19 بھی ہے, اکانومی کا ان کا مسئلہ ہے, داعش اور طالبان ہے, سیکیورٹی ریلیٹڈ, تو ان ساری چیزوں کو ابھی افغان گورنمنٹ فیس کر رہی ہے, اور اس کے اوپر ان کی جو سیاسی صورتحال ان کی عبداللہ اور اشرف غنی کے الیکشن والا مسئلہ, خیر وہ تو ابھی مطلب حل ہونے کی طرف جا رہا ہے, مگر مین مسئلہ افغانستان میں ابھی سیکیورٹی کا ہے.
تو اگر ہم سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں, چلو اس کا دوسرا اینگل یہ بھی ہے کہ ایون اب افغانستان نے یا کابل حکومت نے جو حکمت عملی بنائی ہے اس کے مطابق اب وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف اپنی فورسز سے کہا ہے کہ اپنا ڈیفنس نہ کریں بلکہ اٹیک بھی کریں, ایون طالبان کو اٹیک کریں, سو ان کی کیپیسٹی کیپیبلٹی یہ ہے.
سر اگر آپ رپورٹ دیکھ لیں, ریسرچ رپورٹس یا نیو یارک ٹائم کے رپورٹس دیکھ لیں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یو ایس فورسز وڈرا کر جائے تو 3 مہینے افغان گورنمنٹ طالبان کے اگینسٹ سسٹین نہیں کر سکتی. تو ان کی یہ کیپیبلٹی نہیں ہے. اس وجہ سے تو اشرف غنی گورنمنٹ کی طرف سے بار بار یہ مطالبہ آ رہا ہے کہ یو ایس فورسز وڈرا نہ کرے. مگر دوسری طرف اگر ٹرمپ پالیسیز کو ہم دیکھ لیں, اگر ٹرمپ کی افغانستان پالیسی کو یا مڈل ایسٹ پالیسی کو, تو وہ ٹروپس وڈرا کر رہا ہے, ٹھیک ہے, جو الیکشن کا ان کا کیمپین تھا 2016 میں, اور یا آنے والے الیکشن میں وہ اس کو کیش کرے گا, تو وہ تو ہر صورت میں مطلب وڈرال وہ کرے گا, یو ایس وڈرال کرے گا افغانستان سے. اسی صورت حال میں اگر ہم حل کی طرف جانے کی بات کرے تو ایک ہی حل ہو سکتا ہے کہ افغان گورنمنٹ طالبان کے ساتھ میز پہ جائے, اور ان کے لیے زیادہ تر راہ یو ایس طالبان اگریمنٹ نے پرووائڈ کر لیا ہے. کیونکہ یو ایس طالبان کا اگریمنٹ 10 سال کے بعد کہیں وہ ایک نتیجے پہ پہنچے, اور چونکہ وہ زیادہ گمبھیر مسئلہ اس وجہ سے تھا یو ایس اور طالبان کا کہ وہ ایک بیرونی فورس تھی یو ایس, اور ابھی افغان گورنمنٹ اور طالبان وہ ایک اندرونی مسئلہ ہے, بین الاقوامی مسئلہ ہے. تو افغان گورنمنٹ کے پاس ایک اہم موقع ہے کہ وہ طالبان کو میز پہ بٹھائے, اور اکارڈنگ ٹو دا اگریمنٹ, یو ایس طالبان اگریمنٹ, وہ جس طرح اگریمنٹ میں تھا کہ 10 مارچ سے پہلے افغان گورنمنٹ بھی 5,000 قیدی رہا کرے گی طالبان کے, اور طالبان بھی 1,000 قیدی افغان گورنمنٹ کے رہا کرے گی, تو اگلے دن اگریمنٹ کے اگلے دن جب اشرف غنی کا بیان آتا ہے کہ ہم نے تو یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ پرزنرز کو ہم ریلیز کریں گے, اس کی وجہ سے حالات بگڑتے ہوئے ہمیں نظر آئے, اور انٹر افغان ٹاکس ابھی تک کئی مہینے کے
اب ویسے بھی انفارچونیٹلی یہ میں اس پہ آتا ہوں کہ انٹر افغان پروسیس کیا کرونا کی وجہ سے نہیں شروع ہو سکا. امریکہ بھی اس کے اوپر کرونا پہ فوکس ہے, اور افغانستان اس کی ترجیحات میں شاید اس طرح سے موجود نہیں ہے. ڈاکٹر سحر کامران, پہلے ہم اس پہ بات کرتے ہیں, پھر ہم حملوں کے اور ان کے اثرات کے اوپر بات کرتے ہیں. افغان حکومت کی صلاحیت کہ وہ کتنا روک سکتی ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ کے گزشتہ شام جب ان سے یہ سوال کیا گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی الٹیمیٹلی افغان حکومت کو خود اپنی پولیسنگ کرنی ہے, ہم نے کافی عرصہ وہاں پہ کر لی ہے. سو بہت سارے تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا ڈسٹینس پالیسی ہے. سو اس پالیسی میں افغان حکومت, کابل حکومت کیسے سروائیو کر سکتی ہے, طالبان کے خلاف کتنی ریزسٹنس یا اوفینسو پہ جا سکتی ہے؟
میں یہ کہوں گی کہ ایک لحاظ سے تو صدر ٹرمپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ افغانستان کے جو سیکیورٹی فورسز ہیں یہ مینلی اب ان کی ریسپانسبلٹی ہوگی, لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں کہ افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز میں کیا کیا کمزوریاں ہیں اور ان کی کیا کیپبلٹی ہے, آئی تھنک یہ ضرور ہمیں نظر میں رکھنی چاہیے بات کہ یہ اٹیک کس نے کیا, اور یہ سب سے پہلے طالبان نے کہا کہ انہوں نے یہ اٹیک نہیں کیا ہے اور یہ اسلامک یہ یعنی دیش نے کیا ہے. تو میرے خیال میں دو چیزیں واضح ہوتی ہیں, تو یہ کہ طالبان نے جو ڈیل ہوا تھا امریکہ اور طالبان کے درمیان, انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ کوشش کریں گے کہ انٹر افغان ڈائلاگ ہو, اور دوسرا یہ کہ وہ داعش کو روک سکیں. تو یہ جو حملے ہیں یہ دکھاتے ہیں کہ طالبان بھی کمزور ہے جب وہ داعش کے مقابلے میں آتا ہے ان ٹرمز آف اٹیک کرنے میں, رائٹ. تو جو افغانی حکومت کو چیلنجز آ رہے ہیں کاؤنٹر ٹیررزم میں, وہ طالبان کو بھی آئیں گے اگر وہ داعش کے خلاف جائیں گے.
لیکن ایک بات ہے ڈاکٹر سر, یہ جو صرف افغانستان میں یہ ہاسپٹل پہ حملہ ہوا ہے یہ داعش نے کیا ہے, لیکن اس سے پہلے فوجی عدالت کے باہر حملہ کیا گیا, 5 لوگ اس میں مارے, طالبان نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے, باقی بھی وہ اوفینسو پہ وہ ہیں طالبان جو ہیں, وہ مکمل جنگ بندی نہیں ہوئی, یہی وجہ ہے کہ مائک پومپیو وہ بھی یہ اس پہ بیان دینے میں مجبور ہوئے کہ اس طرح تو پھر بات آگے نہیں بڑھ پائے گی.
نہیں بالکل بالکل, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ طالبان جو ہیں ایک دم سے وہ امن پسند ہو گئے ہیں, انہوں نے اب سارے اپنے حملے بند کر دیے ہیں, لیکن مین بات یہ ہے کہ جو طالبان ہے وہ انہوں نے افغان حکومت کو اکنالج نہیں کیا ہے, انہوں نے افغان حکومت کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے. تو اس وہ نظر میں رکھتے ہوئے میرے خیال میں وہ ہمیشہ اٹیکس کرتے رہیں گے چاہے جتنی بھی پیس ڈیلز ہو جائیں. یہ ان سے امید رکھنا کہ وہ کوئی حملے نہیں کریں گے میرے خیال میں ذرا نائیوٹی ہے, کنسیڈرنگ کہ پچھلے 20 سال سے کیا ہو رہا ہے. لیکن ان اٹیکس میں یہ کہوں گی, ایک تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ طالبان بھی اگر داعش کے خلاف جائے تو کاؤنٹر ٹیررزم کے چیلنجز ہوں گے, اور دوسرا یہ واضح ہوتا ہے کہ اگر طالبان چاہتا ہے کہ وہ زیادہ بڑا رول پلے کرے افغانستان کے اندر, تو اس کو افغانی لوگوں کی سپورٹ چاہیے, اور ابھی بھی یہ بہت واضح ہے کہ افغانی لوگ جو ہے وہ طالبان کے زیادہ سپورٹیو نہیں ہے, اینڈ اگر وہ سپورٹ کر بھی رہے ہیں وہ خوف کی وجہ سے کر رہے ہیں, وہ اس وجہ سے نہیں کر رہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ افغانی حکومت سے بہتر ہیں یا وہ افغانی سیکیورٹی فورسز سے زیادہ ان کو پروٹیکٹ کر سکیں گے. تو یہ جو مسئلے ہیں افغانستان میں یہ ڈیفینیٹلی بہت واضح ہے.
ظفر اقبال یوسف بھائی, آپ یہ بتائیے گا کہ طالبان کو پبلک کی سپورٹ اس وقت کتنی ہے, ایک بات, اور دوسرا جب ان کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی جاتی ہے اور کسی حد تک وہ خود بھی لینے کے لیے تیار نظر آتے ہیں کہ وہ داعش جیسے گروپوں کے خلاف لڑیں گے, سو طالبان کا اپنا انٹیلیجنس کا نیٹ ورک کیسا ہے؟ کیونکہ یہ ظاہر ہے ایسی جنگ تو نہیں کہ کسی کے کہنا چاہیے کہ ہیڈ کوارٹرز ہیں جہاں پہ جا کے کوئی حلہ بول دے گا, یہ تو ہیومن انٹیلیجنس شیئرنگ کے اوپر ہی حملے ہوں گے یا اٹیک ہوگا ایک دوسرے کے خلاف.
جی اسد صاحب, پہلے آپ کا پہلا سوال کہ طالبان کی آپ کے نیٹ ورکنگ کا
یا ان کی حمایت کے لیے پبلک میں ان کی حمایت
کا, اچھا سر حمایت کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ ڈویژن ہے, ڈویژن رورل اور اربن ڈویژن ہے. اربن ایریاز میں جو ایجوکیٹڈ کلاس اور ایلیٹ کلاس ہے خاص کر کابل میں, وہ اینٹی طالبان ہیں, اور جو رورل ایریاز میں اگر آپ آ جائے صدرن افغانستان میں آپ چلے جائے یا ایسٹرن افغانستان میں, وہاں پہ طالبان کی پرو طالبان لوگ زیادہ ہے. رورل وہاں پہ جو پوسٹ 9/11 میں طالبان نے جو پروپیگنڈا کیا کہ ہم فورن فورسز کے خلاف لڑ رہے ہیں, یہ اکوپائرز ہے اور ہم ان کے خلاف جہاد کر رہے ہیں, تو انہوں نے وہاں پہ اسٹرینتھ گین کیا. اگر طالبان اور داعش کو ہم کمپیئر کر لیں, انسرجنسی دونوں انسرجنسیز ہیں, مگر طالبان اس وجہ سے اسٹرانگ ہے کہ ان کے ساتھ لوکل سپورٹ ہے اور وہ لوگوں کو قائل کر سکے ہیں اس پہ کہ یو ایس ایک اکوپائر فورس ہے اور ہم ان کو یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں. جبکہ دوسری طرف داعش جو ہے وہ ایک تو باہر سے آئی ہے, طالبان افغانستان کے اپنے لوگ ہیں تو لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. ایون جو مختلف رپورٹس آتے ہیں میڈیا میں کہ ایون کچھ افغان فورسز بھی ان کے خلاف طالبان کے خلاف لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ تو ہمارے اپنے افغانی ہے یا ہمارے اپنے بھائی ہے. یا ہم کل پرسوں والا کیس جو عبد الجلیل کا لے لے, جو سابق کمانڈر تھا طالبان کے خلاف, وہ طالبان کے ساتھ ملا ہے, تو لوگ مطلب جب طالبان نے اسٹرینتھ پکڑی ہے اور یو ایس کے ساتھ ڈیل کیا ہے تو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ طالبان تو اسٹرینتھ پکڑ رہے ہیں, تو لوگ طالبان کی طرف آ رہے ہیں.
یہ اچھا نقطہ ہے ڈاکٹر سید کامران, آپ یہ بتائیے گا کہ امریکہ کے ساتھ آف کورس ایک سپر پاور کے ساتھ طالبان کی لیڈرشپ متحدہ عرب امارات میں بیٹھ کے معاہدہ کرتی ہے یا قطر, تو اس سے وہ مضبوط ہوتے ہیں یا کمزور ہوتے ہیں, اور اس کا کہنا چاہیے کہ اب نتیجہ کس صورت میں سامنے آ رہا ہے؟
دیکھیں یہ کمزور ہوتے ہیں یا مضبوط ہوتے ہیں, یہ میں سمجھتی ہوں ایک ریلیٹیو سی بات ہے اور بالکل سبجیکٹیو سی بات ہے, کیونکہ طالبان جب یہ امن مذاکرات جب شروع بھی ہوئے تھے تو طالبان نے ایک دم سے کہہ دیا تھا کہ یہ ہم جیت گئے ہیں اور یہ ہم نے دکھا دیا ہے کہ امریکہ اب نکل رہا ہے اور ہم ان سے زیادہ طاقتور ہیں. جب امریکہ نے ڈیل کے بارے میں بات کی اپنے یعنی لوکل پاپولیشن میں امریکہ میں آ کے, تو کہا کہ بھائی ہم جیت گئے ہیں, اور صدر ٹرمپ نے تو خاص طور پہ کہا کہ جو میں نے وعدہ کیا تھا 2016 میں کہ میں افغان جنگ کو ختم کروں گا وہ میں نے پورا کر دیا ہے, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو میرے خیال میں اس طرح سے اس کو میجر کرنا ذرا مشکل کام ہے. اصل میں جو بات ہمیں دیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ افغانستان میں جنگ کیسی ہو رہی ہے, اس طرح کے حملات ہوتے جا رہے ہیں اور جو افغانی لوگ ہیں وہ مرتے جا رہے ہیں. جب تک سویلین ڈیتھس کم نہیں ہوتی میرے خیال میں کوئی بھی ڈیل ہو جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. سب سے پہلے ڈیل کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ لوگوں کو کیسے پروٹیکٹ کرے اور حملات کیسے ختم ہو, کیونکہ اس طرح کے اگر پیس ڈیلز ہوتے رہیں یہ نام کے لیے تو بہت اچھے ہیں اور جو لیڈرز ہیں ان کے لیے تو بڑا اچھا لگتا ہے, خاص طور پہ صدر ٹرمپ جیسے لوگوں کے لیے جو الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں. لیکن زمین پہ عام آدمی کے لیے مشکلات تو ابھی بھی ہیں, تو میرے خیال میں اس کو ایسے میجر کرنا چاہیے کہ سیویلین ڈیتھس جب کم ہوں گی اور اس طرح کے حملات کم ہوں گے تو پھر امن.
آپ کو کیا لگتا ہے, اب ایک تو طرف تو کرونا ہے, کرونا کی وجہ سے امریکہ اور پھر امریکہ کے اندر الیکشن کا سال پوری توجہ یہاں پہ منعقد ہے انتظامیہ کی, افغانستان اس وقت کتنا ترجیح میں ہے, افغانستان کے حالات ڈاکٹر سہر؟
سوری دوبارہ کہیے گا
کہ ان حالات میں جب کرونا سے انتظامیہ نمٹ رہی ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ نمٹ رہے ہیں, اس پہ کرٹیسزم فیس کر رہے ہیں, پھر اپنے الیکشنز کی بھی تیاریوں میں ہیں, سو ان حالات میں افغانستان کتنا پرائیورٹی میں ہے, ترجیح میں ہے؟
میں کہتی ہوں پرائیورٹی میں تو ڈیفینیٹلی ہے, لیکن ڈیفینیٹلی نمبر ون پرائیورٹی سے میں سمجھتی ہوں کہ اب دسویں پرائیورٹی ہو گئی ہے. صدر ٹرمپ کا جو مین فوکس ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر جو کرونا وائرس کا جو پھیلاؤ ہے وہ اس کو کیسے کم کیا جائے, اور پھر صرف کم نہیں کیا جائے بلکہ وہ کیسے کیمپین کر سکتے ہیں, کیونکہ آبویسلی اب سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے اور احتیاط کی وجہ سے وہ جیسے عام طور پہ کیمپین ریلیز کر سکتے تھے ماضی میں وہ اب نہیں ہو سکتی. تو ان کی کوشش یہ بھی ہے کہ وہ اکانومی کو کھولیں, جو وائرس ہے اس کو پھیلاؤ کو ذرا کم کریں, اور پھر تیسرا اور سب سے اہم ان کے دماغ میں کہ وہ کیمپین کیسے کرتے رہیں. تو یہ جیسے ان کی پرائیورٹی ہے. اور جہاں تک افغانستان کوئی رول پلے کرے گا ان کے کیمپین میں تو میں کہوں گی تو پھر تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ذکر کریں گے افغانستان کے بارے میں, لیکن ان جنرل جو امریکی قوم ہے وہ افغانستان کے بارے میں زیادہ نہیں سوچتی. ہم بہت سے پولز ہوئے ہیں پچھلے 3-4 سالوں میں اور جنہوں نے دکھایا ہے کہ عام امریکن جو ہے اس کو معلوم بھی نہیں ہے کہ کہ امریکی فورسز افغانستان میں ہیں, رائٹ؟ تو یعنی یہ عام
لیسٹ انٹرسٹڈ یہ اتنا فیکٹر نہیں بن سکے گا ایون الیکشن میں. بہت شکریہ ڈاکٹر سہیر, کیٹو انسٹیٹیوٹ سے آپ کی وابستگی, آپ نے جوائن کیا. ظفر اقبال یوسفزئی ریسرچر کالمسٹ آپ ہمارے ساتھ تھے, آپ کا بھی بہت شکریہ.
Thank you so much.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
یہ وائس آف امریکہ ہے, میں ہوں اسد حسن. کرونا کے دنوں میں, عالمی وبا کے ان دنوں میں ہمارا یہ خصوصی پروگرام ہے, اور پروگرام کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہماری اپنی کولیگ سینئر براڈ کاسٹر بہجت جلانی موجود ہیں, اور انہوں نے کرونا سے متعلق ایک زبردست سیریز جو ہے وہ تحریر کی ہے, خاص طور پہ ہمارے ڈیجیٹل اور ویب آڈینس کے لیے. سو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ریڈیو لسنر بھی سنیں. سیریز کا عنوان ہے کرونا کے بعد زندگی کیسے ہوگی. سو جیسے ہم کہتے ہیں ہر سیگمنٹ میں کہتے ہیں کہ لائف بہت بدل گئی ہے, اس نے بہت امپیکٹ کیا ہے ہماری لائف کو. سو لیکن جب کرونا نہیں بھی ہوگا تو جو چیزیں زندگی میں ہماری آ چکی ہیں وہ کتنی مستقل رہیں گی. بہجت جلانی سے پوچھتے ہیں کن کن شعبوں پہ, کن کن ایریاز پہ ان کا فوکس رہا ہے. سو وہ ہمیں بتا دیں. بہجت تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. سو کرونا کے بعد زندگی کیسے ہوگی, کس شعبے میں کیا تبدیلیاں مستقل آ سکتی ہیں؟
بہت شکریہ اسد. پہلے تو سب سننے والوں کو سلام, اور آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ اپنے پروگرام کے توسط سے مجھے بات کرنے کا موقع دے رہے ہیں. یہ ایک عجیب سی بات تھی, کیونکہ جب سے ہم گھر سے کام کرنے لگے تھے تو میرے دماغ میں بھی ایک ہی سوال ہے اور ابھی تک ہے کہ کرونا کے بعد زندگی کی صورت کیا ہوگی. تو میں نے سوچا کہ ہمارے بہت سارے وہ لوگ جو بہت جانے پہچانے ہیں, زندگی کے مختلف شعبوں سے ان کا تعلق ہے, وہ اس کے بارے میں کیسے سوچتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے ڈاکٹر نادر بخش سے بات کی, وہ سوشیولوجسٹ ہیں, کئی یونیورسٹیوں میں ڈین رہ چکے ہیں سوشیولوجی کے ڈپارٹمنٹ کے, آج کل منہاج یونیورسٹی میں انٹرنیشنل افیئرس کے چیئرمین بھی ہیں. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ زندگی بہت بدل جائے گی. یہ کہنا کہ نیا جو ہم آج کل کے معمولات ہیں وہ ویسے ہی ہو جائیں گے پھر سے جیسے کہ کرونا سے پہلے تھے, تو ایسا نہیں ہوگا. ان کو بھی اندازہ یہی ہے کہ زندگی بہت زیادہ بدل جائے گی, انسانی رویے تبدیل ہوں گے, سماجی سطح پر خاص طور پر, معاشرتی سطح پر جو رشتوں کی صورت ہے وہ بدل جائے گی, جو دوستیوں کی صورت ہے وہ بدل جائے گی, کیونکہ اس میں بہت سارا تحفظ, بہت سارا احتیاط, بہت ساری دوسری چیزیں آ جائیں گی, کیونکہ خوف کا عنصر بہت زیادہ رہا ہے اس سارے سلسلے میں. تو ہمارے ساتھ دوسرے جو جن کے ساتھ مہمان کے ساتھ میں نے بات کی, ہمارے پروگراموں کا ایک بڑا نام ہے, تجزیہ کار ہے, دا عرب نیوز کے ایڈیٹرز میں سے ایک ہے سراج وہاب,
مشرق وسطی میں صحافت میں تبدیلیوں کی یا آگے پولیٹکس میں تبدیلیوں کی اور سماج میں تبدیلیوں کی بات ہوئی ان سے؟
ہاں جی, ان سے میری بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ وہ چونکہ آپٹیمسٹ ہیں, بنیادی طور پر بڑے رجائیت پسند ہیں, تو ان کا خیال ہے کہ زندگی بہتر ہو کر شاید سامنے آئے گی کیونکہ ہم سبق سیکھ سکیں گے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں, انہوں نے بورس جانسن کی مثال دی کیونکہ کافی دنوں سے یہ شروع ہوا ہوا ہے, تو انہوں نے بورس جانسن کو جو برطانوی وزیر اعظم ہے ان کو ہو گیا ہوا تھا کرونا, تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ان کے سیاسی نظریات سے آپ کا اختلاف چاہے کتنا بھی ہو لیکن اس کے باوجود سب لوگ جو ہیں ان کے لیے دعا گو ہوئے. اور اس طرح وہ کہتے ہیں کہ ایک جو ہمدردانہ رویہ ہے شاید وہ زندگی کی ایک پہلو بنتا چلا جائے. لیکن دوسری طرف ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جن کے بارے آپ کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن حکومتی سطح پر انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی سطح تک ہر چیز تبدیل ہوگی. اور اب حکومتیں یہ سوچیں گی کہ جوہری طاقت ہونا شاید بہت بڑی بات نہیں ہے, جتنا کہ بڑا ہونا ضروری ہے کہ آپ کے پاس ٹیسٹ کٹس کتنی ہیں, آپ کے پاس وائرس کی ویکسین کتنی ہے, آپ کے پاس ان چیزوں کا جو ایسی اچانک وبائیں آتی ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کس حد تک تیار ہیں, اس بات کا جائزہ ہوگا. تیسرا میں نے بات کی تھی افتخار عارف صاحب سے, بہت بڑا نام,
بڑا نام ادب کا, شاعری کا, جی ہاں
شاعری کا, اور پاکستان کے ادبی ادارے جتنے بھی ہیں, مقتدرا ہو یا لینگویج اتھارٹی جس کو کہتے ہیں یا اکیڈمی آف لیٹرز ہو, اس کے وہ چیئر پرسن رہے ہیں, لندن اردو مرکز میں بہت عرصہ ان کا بڑا نام رہا ہے, دنیا بھر میں مشہور ہے وہ. ان کا اپنا ایک انداز ہے, ظاہر ہے کہ شاعر اور ادیب اپنے حساب سے سوچتا ہے, تو وہ دو طرح کی بات کرتے ہیں. ایک طرف تو وہ بات کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس سے بے ثباتی کا احساس ہوا ہے زندگی میں کہ آپ کے پاس سارا کچھ پڑا ہے, دنیا جہان کی نعمتیں آپ کے سامنے ہیں, پیسہ ہے, دولت ہے, لیکن کرونا نے کسی کو نہیں دیکھا اس سارے سلسلے کے اندر, اور وہ لگتا ہے کہ یہ تو سارا اس کا سب کا کیا فائدہ ہے. اگر آپ کے پاس صحت نہیں ہے, اگر آپ کے پاس زندگی نہیں ہے, صرف خوف ہی خوف ہے, تو یہ سب چیزیں کس کام کی. لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ دوسری بات یہ ہے کہ زندگی اتنی خوبصورت ہے, انہوں نے کہا کہ ابھی میری کھڑکی کے باہر چڑیاں بھی چہچہائی ہیں, تو زندگی خوبصورت ہے
اور اس کو جینا چاہیے, ہر مشکل سے مشکل حالات میں اس کو جینا چاہیے. سو لیکن کیا انہوں نے یہ بتایا کہ جب مشاعرے آن لائن ہو گئے ہیں سو شاید آگے مستقبل میں ان کو زیادہ کمیوٹ نہ کرنا پڑے اور وہ مشاعرے بھی سارے ڈیجیٹل ہونے لگ جائیں.
وہ اس وقت انہوں نے وہ کہا, اس وقت کی بات جب کی تو انہوں نے کہا کہ اس وقت تو ہم نے گارسیا کا ناول نکالا ہے 100 Years of Solitude, تو کہتے ہیں کہ آپ یہ کتابیں پڑھیں گے اور زندگی کو مزید قریب سے دیکھنے کی کوشش کریں گے. تو ان کی یہ بات ہوئی. اس کے بعد ایک اور بڑا نام ہے, ممتاز نام ہے سلمان صوفی کا, جو کہ انسانی حقوق کے بڑے علمدار ہیں, خاص طور پر عورتوں کے لیے, عورتوں کے حقوق
میں بڑا کام کیا پچھلی ایڈمنسٹریشن
میں, بہت کام کیا. آج کل سندھ میں وہ اپنی ایک فاؤنڈیشن بھی چلا رہے ہیں, پہلے پنجاب میں ان کا وہ بہت بڑا ایک پروجیکٹ رہا جس پہ وہ کام کرتے رہے. ان کا بھی ملا جلا تھا حساب کتاب, کیونکہ لوگ دونوں طرف سے دیکھتے ہیں, دونوں طرف سے دیکھنے کی بات ہے. وہ ان کا بھی کہنا یہ تھا کہ یہ جو اتنا بڑا ویک اپ کال کی طرح کی ایک چیز آئی ہے ہمارے سامنے, تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد ہم لوگوں کا جو دکھ درد ہے اس کو سمجھنے کی زیادہ کوشش کریں, پہلے سے زیادہ بہتر انداز میں ہم ان کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں, ان کے مسائل کو ساتھ لے کر چلیں, ان کو سلجھانے کی کوشش کریں, اور زیادہ ہماری جو ہمدردی کا ایک عنصر ہے وہ جاگ جائے ہمارے اندر. ظاہر ہے کہ وہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں, اسی حساب سے وہ سوچتے بھی ہیں. پھر ہم نے بات کی ڈاکٹر فاروق حسنات سے, بڑا نام ہے اپنا,
تجزیہ کا, انٹرنیشنل افیئرز کا,
تجزیہ کا انٹرنیشنل, اس میں بکس لکھتے ہیں, آتھر ہیں, ایف سی کالج میں آج کل پڑھاتے بھی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کا کہنا یہ تھا کہ وہ انہوں نے تین طرح سے اس کا وہ کیا, انفرادی سطح پر, اجتماعی سطح پر اور حکومتی سطح پر. انہوں نے کہا کہ بہت ساری چیزیں جو اب پہلے فور گرانٹیڈ تھی مغرب کے لیے, امریکہ کے لیے اور مغربی ملکوں کے لیے, وہ کہتے ہیں کہ اس کا بھرم ٹوٹتا ہوا لگتا ہے اب, کیونکہ چین بہت واضح طور پر سامنے آیا ہے, اور ان جگہوں پر بھی جہاں پہ پہلے امریکہ اور مغربی ملک اپنی قائدانہ صلاحیتیں لے کر آگے بڑھتے تھے, اب وہاں پر لگتا ہے کہ ان کا اس وہ ولنریبل زیادہ ہو گئے ہیں. کیونکہ امریکہ میں انہوں نے اموات کی مثال دی, امریکہ کی معیشت کی مثال دی, اسی طرح انہوں نے مغرب میں, یورپ میں جو ساری صورت ہوئی اور کس طرح سے پراپرلی نپٹا نہیں جا سکا کرونا سے, بر وقت اقدامات نہیں اٹھائے گئے. جبکہ چین جہاں سے یہ شروع ہوا وہ آج بالکل پاک ہو کے لوگوں کی مدد کرتا پھر رہا ہے اپنی اس سے, مطلب بیماری سے, وائرس سے پاک ہو کر. تو ان کا کہنا یہ تھا, ان کا اس طرح یہ پوائنٹ آف ویو تھا, اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ آئندہ دنوں میں قوموں کی صلاحیت کا جو ہے, بلکہ قوموں کی بجائے اس میں یہ کہیے کہ مختلف لیڈروں کی جو قائدانہ صلاحیتیں ہیں ان کو پرکھنے کا انداز اب دوسرا ہو جائے گا. کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو کہ پہلے دیکھی نہیں ہوتی, کیونکہ دیکھی ہوئی چیزوں کے ساتھ تو آپ روزمرہ معمول
ڈیل کر سکتے ہیں,
لیکن جو غیر معمولی حالات میں جب آپ کس طرح سے نمٹتے ہیں, اصل میں وہ تعین کرتا ہے کہ آپ کی ذہانت کا انداز کیا ہے یا آپ کی ایبیلٹی یا صلاحیت کیسے ہے غیر معمولی چیزوں سے نمٹنے کے لیے. اور ابھی آج ہی کے دن میں میں نے, اور ابھی جو آخری اس کی کڑی ہے وہ ڈاکٹر زمرہ طوفان سے ہے. بڑی دلچسپ بات ہے, ڈاکٹر زمرہ طوفان دنیا بھر میں مختلف جگہوں پہ پروجیکٹس میں آتی جاتی ہیں, اپنا ایک ٹیلی ویژن وہ پہ جو جسے کہتے ہیں نا اپنا ایک چینل ان کا تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن وہ فیس بک کے اوپر اپنا پروگرام ایک پیش کرتی ہیں جس میں مختلف حساس موضوعات کے اوپر وہ بات کرتی ہیں. ہمارے پروگراموں میں بھی حصہ لیتی ہیں, وہ بھی ایف سی کالج میں پڑھاتی ہیں اور خواتین کے لیے بہت زیادہ انہوں نے کام کیا ہے, خاص طور پر جو ہمارے پسماندہ علاقے ہیں ان میں جو خواتین رہتی ہیں ان کی کیا صورتحال ہے, ان کی تحقیق کا تحقیقی مقالہ بھی اسی کے اوپر تھا. تو انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی, انہوں نے کہا کہ کیا ہوا کہ جب عبادت گاہیں بند ہو گئیں اور یہ سارا کچھ مسجدیں اور دوسری چیزیں بند ہو گئیں تو اس سے کیا ہوا کہ ہمیں ایک چیز کا پتہ لگا کہ عبادت گاہ صرف مسجد میں جانے کا نام نہیں ہے, آپ اپنے اندر اپنے گھر کے اندر کسی بھی جگہ عبادت کر کے اسی طرح سے اپنے آپ کو سرخرو کر سکتے ہیں. اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اس میں اب یہ ہوگا کہ کیونکہ ہمیں اندر ہی رہ کے اپنے آپ کو سوچنے کا موقع زیادہ ملا ہے, تو وہ کہتی ہیں کہ ان کے خیال میں دنیا یا زیادہ لوگ, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ روحانیت کی طرف پلٹیں گے.
ٹیکنالوجی اور جن چیزوں کا بھی استعمال ہماری زندگی میں بہت دخل اس کا بڑھ جائے گا.
اور دوسری طرف انہیں کا یہ کہنا تھا کہ وہ کہتی ہیں کہ چونکہ اندر بیٹھ کے ہم نے جو ریموٹ سارے کام کر ہر دنیا مختلف شعبوں کے لوگوں نے گھروں سے بیٹھ کے کام کیا, جیسے وائس آف امریکہ کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ گھر سے بیٹھ کے کام کیا جا سکے گا ریڈیو اور ٹیلی ویژن کا, لیکن سب کچھ لوگ گھر سے کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ آئندہ آپ کو نوکریاں ملنے کا یا آپ کی صلاحیتیں آزمانے کی جو سب سے بڑی بات ہوگی وہ یہ ہوگا کہ آپ کو ڈیجیٹل ٹولس پہ کتنا
بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ کیسے آپ اس کو لرن کرتے ہیں اور ماڈرن زندگی کے جو طریقے ان کو اڈاپٹ کرتے ہیں. بہجت آپ کی پوری ویب سیریز کو دیکھیں, ہم نے 6-7 منٹ میں اپنے آڈیو اور اپنے ریڈیو سامعین کے لیے سمو دیا ہے اس گفتگو میں. تھینک یو سو مچ, اور آپ نے بہت فلوئنسی کے ساتھ اور اختصار کے ساتھ اس کو سم اپ کیا ہے. تھینک یو سو مچ,
یہ میرے دل کے بڑے قریب تھا. بہت بہت شکریہ اسد آپ کا کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اس میں, اور دیکھیں مجھے پورا رٹا ہوا تھا کہ کس نے کیا کیا تھا, کس نے, کہ یہ موضوع میرے دل کے بہت قریب ہے. اور میرا سوال اب بھی یہی ہے, اب چلو سننے والوں سے پوچھتے ہیں, ہمیں لکھ کے ضرور بتائیں کہ آپ کے خیال میں کرونا کے بعد کی زندگی کیسے ہوگی. ایک ایک جملہ لکھ کے بھیجے, بڑا اچھا لگے.
بالکل, بہت شکریہ, بہت شکریہ, تھینک یو بہجت,
بہت شکریہ, خدا حافظ.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں مدثرہ منظر. امریکہ میں کرونا وائرس کی وبا کے آغاز ہی میں تمام تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے تھے. ہر سطح پر تعلیم کا سلسلہ اب آن لائن ہو رہا ہے اور یوں طلبا کا تعلیمی سال بغیر نقصان کے جاری ہے. بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں کمیونیکیشن کے پروفیسر فیضان حق کہتے ہیں کہ ہم اساتذہ کو بھی نئے طریقے کے مطابق خود کو ڈھالنا پڑا ہے.
تو زوم کے ذریعے اور بلیک بورڈ ایک پورٹل ہے, ان کا ان کے ذریعے تعلیم ہو رہی ہے, اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگلے سیمسٹر میں بھی جو کہ اگست کے آخر میں شروع ہوتا ہے اس میں بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ شاید لمیٹڈلی کھلیں گے, اور ہو سکتا ہے کچھ کلاسز جو ہیں وہ آن لائن, زیادہ تر کلاسز آن لائن ہی ہوں. تو ابھی اس کا فیصلے نہیں ہوئے, لیکن ہمیں کوشن دے دی گئی ہے. میں 2 کورسز پڑھاتا ہوں تو مجھے بتایا گیا ہے کہ ان کی پریفرنس یہ ہے کہ اگر لوگ آن لائن پڑھا سکتے ہیں تو وہ آن لائن ہی پڑھائیں تاکہ رسک کو منیمائز کیا جا سکے.
تو آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے؟
اصل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شروع میں تو ذرا مسئلہ تھا, کیونکہ میں چلتا پھرتا ہوں کلاس میں, انٹریکٹ کرتا ہوں اسٹوڈنٹ سے, تو ایسے تھا کہ عجیب و غریب محسوس ہو رہا تھا. لیکن اب وہ زوم کے ذریعے کرنا شروع کیا ہے تو کچھ انٹریکشن بڑھی ہے اسٹوڈنٹس کی, لیکن بہرحال وہ بات نہیں ہے. اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے پاس بھی ہر قسم کی, امریکہ میں ہوتے ہوئے بھی بہت سے اسٹوڈینٹس ہیں جن کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے, ایک کمپیوٹر کئی لوگ استعمال کرتے ہیں کہ فیملی میں مشکل ہو جاتی ہے گھروں میں پرائیویسی کے سلسلے میں, اور کیونکہ مختلف اسٹوڈینٹس بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ مشکل ہے. مگر یہ کہ میرا خیال میں ہمیں یہ ایک نیا نارم ہے, ایک نیا دور شروع ہو چکا ہے, اور یہ میرے خیال میں واپس اس دور میں جانا پوری طرح ممکن نہیں رہے گا جہاں سے ہم چلے تھے دو مہینے پہلے.
زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں کہا یہی جا رہا ہے کہ آپ دیکھنا یہ ہے کہ کیا نیا نارمل کیا ہے, تو وہ تو ہے, لیکن استاد اور طالب علم کا جو رشتہ ہے, اسٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشن شپ, بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو آپ کیسے ان کی اگر کوئی مسائل ہوتے ہیں, کوئی بات انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی, تو حل ہو جاتا ہے ان کا مسئلہ؟
یہ تو اسٹوڈنٹ ہی بتا سکتے ہیں, لیکن البتہ میں نے یہ کیا ہے کہ عام طور پہ ہوتا ہے نا, کلاس کے بعد میں ہمیشہ ٹائم لیتا تھا اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے, تو اب میں اپنی میٹنگ ختم کرنے کے بعد وہ لائن اپ ہو جاتے ہیں ڈیجیٹلی, اس میں زوم میں ہے نا کہ آپ ایک بندے کو ایٹ اے ٹائم انٹر کر سکتے ہیں اپنی میٹنگ میں, تو ان کے ساتھ ون ٹو ون میٹنگ ہوتی ہے, تو وہ اصل میں وہ زیادہ کنوینئنٹ ہو گئی ہے, کیونکہ بعض اوقات جب ہم ہوتے تھے تو ہر ایک کو کہیں نہ کہیں جانا ہوتا تھا, لیکن اب تو ہم نے کہیں نہیں جانا کیونکہ ہم موجود ہیں, اگر کہیں جانا بھی ہو پھر بھی آپ فون پہ بات کر سکتے ہیں, تو اس لحاظ سے مجھے لگ رہا ہے کہ ون ٹو ون جو میری انٹریکشن تھی, میرا جو تعلق تھا اسٹوڈنٹ سے, وہ پہلے سے بڑھ گیا ہے. ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ میری آدھا گھنٹہ بات ہوئی, 20 منٹ 25 منٹ, تو اس طرح یہ پہلے ایسے کرنا مشکل تھا, پہلے اپوائنٹمنٹ لیتے تھے پھر وہ آفس آتے تھے پھر ملتے تھے, اس طرح رائٹ وے آپ بات کر سکتے ہیں, اور آپ کی ایکسیسیبلٹی جو ہے, یعنی کہ آپ کا پہنچ جو ہے طالب علم کی اپنے ٹیچر کے پاس, میرے خیال میں اب زیادہ بڑھ گئی ہے, اور ایک سے ایک جو آپ کا رابطہ ہوتا ہے وہ بھی بہت بہتر ہو چکا ہے, جو کہ پہلے نہیں تھا, کیونکہ آپ فیس ٹو فیس میٹنگ کو ہی آپ سمجھتے تھے یہ کافی ہے. تو اس میں ایک نئی بات ہے, کچھ اسٹوڈینٹس کو مجھے زیادہ جاننے کا موقع ملا جو شاید نہ ملتا اگر ایسا نہ ہوتا.
لیکن ایک اور بھی مرحلہ ہوتا ہے, امتحان تو لینا ہی ہوتا ہے اپنے اسٹوڈینٹس کا, جو آپ نے انہیں پڑھایا انہیں کتنا آیا, تو اس کا کیا سسٹم ہے؟
اس میں واقعی تھوڑی سی مشکل ہے, البتہ بہت سے آج کل وہ ایک ٹولز موجود ہیں ہمارے پاس جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں آن لائن ٹیچنگ, آن لائن ٹیسٹنگ کے کوسچنز پوچھنے کے, لیکن طالب علم دوسری طرف کیا کر رہا ہے, اس نے کتاب کھولی ہوئی ہے, نوٹس کھولے ہوئے ہیں, تو میرے تو ویسے بھی جتنے بھی ایگزام ہوتے ہیں زیادہ تر وہ اوپن ایگزام دیتا ہوں میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کا جو طالب علم ہے اس کو معلوم ہے کہ انفارمیشن کہاں سے لینی ہے, کیونکہ انفارمیشن ریڈیلی اویلیبل ہے. مجھے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ انفارمیشن جو اس نے لی ہے وہ اس کو سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی, یہ میں پہلے ہی دن سے طالب علموں کو بتا دیتا ہوں, تو اس لحاظ سے ان کے جو جوابات ہیں ان میں سے میں ڈھونڈتا ہوں کہ ان کو میری بات کی سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی. لیکن یہ میرا شعبہ ہے, لیکن بہت سے ایسے شعبے ہیں جس میں لوگ جو ہیں وہ اسٹرگل کر رہے ہیں کہ طالب علم کو کس طرح جو امتحان ہے وہ کیسے لیا جائے, کہ اس کو یہ پتا چل سکے کہ اس کے پاس وہ تمام, اس کو عبور حاصل ہو گیا ہے ان چیزوں پر جو اس پہ جس پہ اس کو عبور حاصل ہونا چاہیے, خاص کر ہارڈ سائنسز میں یہ تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے.
تو اب اگلی کلاس میں جانے کا بھی مرحلہ ہوگا, تو اس کو بھی کوئی سوچ لیا آپ نے کیسے دیکھنا؟
میرا خیال ہے کہ جو ایک درجے سے دوسرے درجے میں جب اسٹوڈنٹ جاتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کیا اس نے اپنے پہلے درجے میں یا پہلی جماعت میں اس نے وہ, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, عبور حاصل کر لیا ہے, تو ایسے ہوتا ہے نا ایک بندہ پہلی جماعت میں جاتا ہے پھر دوسری تیسری چوتھی, اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے چاہے آپ ایم اے کر رہے ہوں یا پی ایچ ڈی کر رہے ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ وہ اسکل سیٹ کو, یعنی کہ ان کی جو مہارت ہے اس کو دیکھنا کہ ان میں وہ مہارت آ چکی ہے یا نہیں, یہ میجرمنٹ جو ہے اس کا ناپنا جو ہے یہ ایک مسئلہ ہوگا. لیکن دیکھیے جہاں ٹیکنالوجی نے بڑے مسئلے حل کیے ہیں, میرے خیال میں یہ بھی ہو جائے گا, کیونکہ اس میں پھر وہ سپیڈ ٹیسٹنگ ایک طریقہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ کتنے, اگر آپ کو ایک وقت مقرر میں 50 یا 100 سوال کرنے ہیں, اگر آپ ادھر ادھر سے نقل مارنے کی یا چیزیں کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کتنی جلدی کر سکیں گے, وہ نہیں کر سکیں گے. جو سپیڈ ٹیسٹنگ ہے وہ ایک انسٹرومنٹ ہے بعض لوگ استعمال کر رہے ہیں, اور لیکن اس میں بھی مشکل ہو سکتی ہے کیونکہ بعض لوگ جو ہیں بہت اچھے طالب علم ہوتے ہیں مگر وہ اتنی جلدی پڑھ نہیں سکتے, تو یہ ایک مسئلہ ہے, لیکن انسان میرے خیال میں اتنے مسائل پر بھی پالے گا شاید.
ہاں شکریہ آپ کا, بڑی تفصیل سے آپ نے بتایا.
اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اسد حسن کو اجازت دیجیے.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے, اردو voa.com.
کرونا وائرس کے بعد زندگی کیسی ہوگی؟ تیسری کڑی. یہ بستیاں ہیں کہ مقتل, دعا کیے جائیں. دعا کے دن ہیں, مسلسل دعا کیے جائیں. ہمارے ارد گرد, ہماری ہی اس دنیا یا ہمارے گلوبل ویلج میں کرونا وائرس, کتنی بیماری, کتنا آزار, کتنی تنہائی اور کتنی قیمتی جانوں کا زیان لے آیا. سوچیں تو دور تک وحشت, خوف اور جبر کا دور دورہ ہے. آنے جانے, سفر کرنے, دوستوں کے ساتھ ملاقات کے لیے جاتے ہوئے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی خیال نہ آیا تھا کہ کبھی یہ سب آزادیاں کسی دوسرے دور کا قصہ پاری نہ معلوم ہوں گی. ابھی کل کی بات لگتی ہے, 2020 کی آمد پر نئے سال کی تقریبات تھیں. روشنیاں اور رنگ تھے, گلیاں کوچے اور شہر سبھی آباد تھے, چہل پہل اور رونقیں تھیں, اور نئے سال کی آمد پر نئے عزم تھے جو پچھلے برسوں میں پوری کوششوں کے باوجود پورے نہ ہو سکے تھے. مجھ سمیت دور دراز بسنے والے برسوں بعد ایک بار پھر ان وطنوں کو لوٹنے والے تھے جنہیں ان کے روزگار بہت دور لے آئے تھے. بات تو سچ ہے کہ ہم سب سوچتے ہیں اپنے اپنے انداز میں, اپنے مسئلوں کے بارے میں, اپنے ارادوں کے بارے میں اور اپنے آنے والے برسوں کے بارے میں. میری سوچ آپ سے مختلف ہو سکتی ہے, میرا اظہار بھی آپ کے احساس سے جدا ہو سکتا ہے. ہم ایک دوسرے کی سوچ سے اتفاق کریں یا نہ کریں, لیکن اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ مختلف ماحول, مختلف حالات اور مختلف نوعیت کے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں, اور ہم اپنے اپنے پس منظر کے ساتھ ان کے بارے میں سوچتے بھی ہیں. یہ تو ہم بات کر رہے ہیں اپنی روزمرہ سوچوں کی, لیکن ہم ہی میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو ہم سب لوگوں کی سوچوں کو شکل دیتا ہے, لفظوں اور تصویروں میں ہماری خوشیوں یا غموں کو سمو کر انہیں آفاقی صورت دے دیتا ہے. یہ لوگ اپنے گرد و پیش اور حالات سے تحریک لیتے ہیں اور یوں شعر و ادب کی تخلیق کرتے ہیں. وہ جو کہتے ہیں, لکھتے ہیں, لگتا ہے ہمارے ہی لیے کہہ اور لکھ رہے ہیں. کرونا وائرس نے دنیا بھر میں جو تباہی اور ہولناکی پھیلائی, اس کے بارے میں ہم سب تو اپنے اپنے انداز میں سوچتے ہی ہیں, لیکن ایک حساس شاعر اور دانشور آج کے اس المیہ کے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ ہم نے یہی جاننے کے لیے شعر و ادب کے ایک بڑے نام سے بات کرنے کو سوچا کہ کرونا وائرس کے بعد کی زندگی کے بارے میں ان کا خیال کیا ہے. ہم میں سے کم ہی لوگ ایسے ہوں گے جو افتخار عارف کا نام نہیں جانتے. پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام کسوٹی سے لے کر ادب و فن کے ہر بڑے ادارے کی باغ ڈور سنبھالنے والے افتخار عارف نے اس سوال کے جواب میں کہ کرونا وائرس کے بعد زندگی کا انداز کیا ہوگا کہا. افتخار عارف کہتے ہیں, انسان اپنے سرشت میں نہیں بدلتا, مشکلیں, آزمائشیں, امتحان آتے ہیں, توبہ کرتے ہیں اور ہم پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں, مگر اب کی شاید صورت مختلف ہے. پہلے مثلاً پچھلی صدی میں دو عظیم جنگیں ہوئیں, انتہائی خون آشام, مگر وہ کچھ علاقوں میں محدود رہی تھیں. وقت گزرا اور ہم پھر ویسے ہی ہو گئے. کتابیں لکھی گئیں, فلمیں بنیں, ہجرتیں ہوئیں, مگر ہم پہلے سے بھی زیادہ غیر ذمہ دار ہو گئے. اور اب ساری دنیا موت کے مقابلے میں خود کو بے بس پا رہی ہے. گھروں میں دولت کے, چیزوں کے انبار لگے ہیں, مگر سم بے توقیر, محصور اور مجبور زندگی. انسان نیچر کی طرف پلٹے گا, زندگی کا احترام کرے گا؟ اور یہ سوال ہمارے سامنے رکھتے ہوئے اپنے وقت کا منفرد شاعر کہتا ہے, یہ بستیاں ہیں کہ مقتل, دعا کیے جائیں. دعا کے دن ہیں, مسلسل دعا کیے جائیں. ایک دانشور اور الگ سوچ رکھنے والے شاعر کے افکار نے ہمارے سامنے کچھ اور سوال لا کھڑے کیے. افتخار عارف صاحب کی سوچ سے کچھ اور مستفید ہونے کے لیے ہم نے پوچھا کہ آپ کے ان سوالوں کے جواب سے کیا یہ سمجھیں کہ زندگی پوری شان سے اپنی قدر و قیمت منوا لے گی؟ کیا شاعر اور ادیب اس وحشت کے بعد کچھ اور خوبصورتی کی باتیں کہیں گے؟ کیا کرونا وائرس کے بعد تخلیق ہونے والا ادب ایک بار پھر محبت کی داستانیں رقم کرے گا؟ آنے والے دن ہمارے لیے کیا لائیں گے؟ شاعر اور دانشور افتخار عارف کا کہنا تھا، غالب کو وبائے تعاون میں مرنا پسند نہیں تھا۔ ہم غالب نہیں مگر زندگی سے محبت ہمیں بھی ہے، ہزار طرح کے خوبصورت لوگ، ہزاروں کتابیں، لاکھوں نغمے، ابھی ان کو دیکھنا، ملنا، سننا باقی رہتا ہے۔ ستارے زیادہ روشن ہو گئے ہیں، آسمان کے نیلا ہونے کی تصدیق کے لیے گھر کی کھڑکیاں کافی۔ صحن کے خانہ باغیچہ میں جانے کہاں سے چڑیاں آ گئی ہیں جو حیرت اور شرارت سے چہچہاتی رہتی ہیں۔ ایسے میں کون یہاں سے جا پائے گا؟ گیبریل گارسیا مارکس کا ناول لو ان دا ڈیز آف کالرا پڑھنے کے لیے نکالا ہے، پھر سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ افتخار عارف کی زندگی سے ایک بار پھر محبت کرنے کی خواہش نے زندگی کے کسی دور کونے میں چھپی پابلو نیرودا کی ایک نظم کی چند لائنیں یاد دلا دیں 100 لو سونٹ سے۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ داستان کے اس حصے میں میں وہ ہوں جو مرتا ہے، واحد ایک، اور میں محبت سے مروں گا کیونکہ مجھے تم سے محبت ہے، آگ میں اور خون میں۔ بیچے چلانی، اردو ویو اے، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے facebook.com/VOA اردو۔
السلام علیکم، پاکستان میں رات کے 8، بھارت